أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بر محمد وعلى محمد صلوات ایزان محترم سورہ مبارکہ آل عمران کی 185 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ذائقہ کرنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا روز قیامت فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ تو جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل ہو جائے فقط فازا وہ بتحقیق کامیاب ہو گیا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور دنیا کی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے دھوکہ اور فریب کے آج ہم عالم اسلام کی دو عظیم شخصیات کی مجلس ترحیم کو منعقد کر رہے ہیں ایک اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم موجد اور مخترع شخصیت ایک ایسا انسان کہ جس نے اپنی پوری زندگی عالم اسلام کی خدمت اور اسلامی نظام کی بالادستی اور اسلامی تعلیمات کے فروغ میں گزاری یعنی شہید فخری زادے رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم سب ان کی شہادت سے قبل بہت زیادہ آشنا نہیں تھے ایک گمنام شخصیت تھی اس کی شہادت نے در حقیقت اس کو نام عطا کیا ہے اور یہ وہ افراد ہیں جو زمین سے زیادہ آسمانوں پر انسانوں سے زیادہ ملائکہ کے درمیان اور لوگوں کی زبانوں پر زبان زد خاص و عام ہونے سے زیادہ بارگاہ الہی و ملکوت الہی میں ان کا ذکر خیر کیا جاتا رہا ہے اور دوسری عظیم شخصیت کہ جو ہمارے ہی خطے سے تعلق رکھتی ہے یعنی جنوبی ایشیا سے یعنی بھارت سے اور وہ ہیں جناب علامہ ڈاکٹر سید قلب صادق نقوی صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم مذہب و مکتب اہل بیت کی ترویج اور اتحاد بین المسلمین کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شیعہ سنی کو علم کے حقیقی دریا سے متعارف کرتے ہوئے گزاری یہ جو دو شخصیات ہیں یقیناً خطے کے اعتبار سے جغرافیائی سرحد بندی کے لحاظ سے ایک خاص سرزمین ایک خاص زبان ایک خاص ثقافت اور ایک خاص ملک سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا اصول قرآنی ہمیں در حقیقت سرحدوں سے معورہ ہوتے ہوئے ہر وہ شخصیت ہر وہ آواز ہر وہ قلم ہر وہ انسان ہر وہ سوچ ہر وہ فکر جو انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد ہو، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، انسانیت کے ارتقاء کے لیے ہو، انسان کی خدمت کے لیے ہو، وہ اسلام کی ہی تصور کی جائے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملتی ہے اسے لے لیتا ہے، اور اس کے لیے شائستہ و سزاوار یہی ہے کہ وہ جہاں سے ملے اسے لے لے۔ لہذا آج کی اس مجلس ترہیب میں میں حقیقت دنیا از کلام علوی کے عنوان سے کچھ عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کو مغرور کیوں کہا گیا ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو آیت سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کی، اس کا آخری حصہ یہ کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ فریب ہے۔ دوسری طرف ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت نظر آتی ہے، قرآن مجید کی وہ روشن اور منور آیات ہمیں نظر آتی ہیں جو دنیاوی زندگی میں جد و جہد، عزم، تلاش، کوشش اور صبر و استقامت کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے لیے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ فرمایا کہ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اسی جیسی کثرت کے ساتھ آیات آپ کو اجتماعی معاملات میں نظر آئیں گی کہ جو دنیا کی زندگی میں کوشش، تلاش، جد و جہد، اسٹرگل سے عبارت ہیں۔ تو آیا قرآن کریم میں دنیا کی جو مذمت کی گئی ہے اور پھر اس کے ذیل میں مکتب اہل بیت علیہ السلام نے اس کی جو حقیقت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ آج کی اس مختصر سے گفتگو میں اور آخر میں ان دو عظیم شخصیات کی زندگی کی شاہد مثالوں کے ساتھ کچھ نکات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تمہاری زندگی میں جو تم اعمال کر رہے ہو، انما توفون اجورکم یوم القیامت، پورا اجر جو دیا جائے گا، بدلہ جو دیا جائے گا، عوض جو دیا جائے گا، وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ آخرت میں دیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ اجر کو پورا دے سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دنیا کی زندگی میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جناب سارا اجر یہاں دیجیے۔ دنیا کی زندگی میں ظرفیت نہیں ہے، وہ عالم آخرت کے لیے، ظلم ہو یا نیکی ہو۔ مثلا آپ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں، کاوشوں کو دیکھیں، فقہ علماء آیت اللہ علیہ وسلم سیستانی کی زندگی کو دیکھیں، یا خود یہی شہید فخر زادے یا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم، انہوں نے جو کوششیں کی اس کا پورا اجر ہم نہیں دے سکتے، اس کے لیے روز قیامت ہے۔ اسی طرح ظلم، اس کا بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو، اگر ایک شخص 100 انسانوں کو مارتا ہے، افکار کو خراب کرتا ہے، اس کو ایک دفعہ پھانسی دی جائے مثلا، یہ ناکافی ہے۔ اس کے لیے روز قیامت جو ہے وہ در حقیقت اس کے لیے عذاب رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو جہنم سے اپنے آپ کو بچا جنت کی زندگی میں داخل ہو جائے، وہ فقط فازا، وہ کامیاب ہوگا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکا و فریب ہے۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے، خصوصاً ہمارے یہاں ادب میں، خواہ وہ عربی ادب ہو یا اردو ادب ہو، شاعری میں جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، دنیا دھوکہ ہے فریب، اس کے لیے کوشش نہ کرو۔ اور یہ وجہ ہے کہ استاد علی رضا پناہیان در حقیقت اس اہم نقطے کی جانب اپنی توجہ کو، ہماری توجہ کو مبذول کراتے ہیں کہ یہ جو یک طرفہ اخلاقیات ہمیں دی جاتی ہیں، صبر کرو، دنیا زود گزر ہے، کوئی کوشش نہ کرو، یہ سب استعماری سازش اور سامراجی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ تم سے کہتے ہیں تم صبر کرو، ایک حصہ دکھاتے ہیں، دوسرا حصہ نہیں دکھاتے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ دنیا بہتر جگہ ہے، دنیا کوشش کی جگہ ہے، دنیا جو ہے وہ استقامت کی جگہ ہے، وہ نہیں دکھائیں گے تاکہ وہ آپ پہ مسلط ہو سکیں، تاکہ آپ پر حکمرانی کر سکیں، تاکہ آپ پر رول کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اردو ادب میں جو ہے وہ آپ کو کوئی اگر ناکام ہو جاتا ہے کسی محبت میں، کسی تعلق میں، تو وہ بالکل دی اینڈ ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، زندگی اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اس کا سارا اعتماد اور حوصلہ اور ٹرسٹ جو ہے لوگوں سے اڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تصور ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ فریب ہے، لہذا ہر شخص کو جو ہے وہ دھوکے کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اچھا ایک نے دھوکہ دیا تو سب دھوکہ دیں گے مجھے۔ ٹھیک ہے کہ روایت کہتی مومن کئیس ہے، مومن ذہین ہے، مومن ذہانت رکھتا ہے، مومن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن ہر شخص کو شک کی نگاہوں سے دیکھے، مومن ہر شخص کے بارے میں برا گمان اور برا خیال کرے۔ چونکہ تصور وہی کہ دنیا کی زندگی دھوکہ فریب ہے، لہذا دھوکہ فریب ہے، لہذا کھا لے پی لے موج اڑا لے، دو چار دن کی زندگی ہے، لہذا جس طریقے سے چاہو اس دنیا کو حاصل کرو۔ جبکہ مکتب اہل بیت میں آپ اگر کلام علوی سلام اللہ علیہ کو دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو نہج البلاغہ میں دنیا کی مذمت بھی نظر آئے گی اور دنیا کی مدح بھی نظر آئے گی، دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ کلمات قصار اور اس میں جو ہے نمبر 131 ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سنتے ہیں کہ ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا ہے۔ سید رضی کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال علیہ السلام وقد سمع رجلا یذم الدنیا، بتحقیق علی نے سنا، یعنی ایک حاکم کی ذمہ داری ہے، ایک مبلغ کی ذمہ داری ہے، دین کو رائج کرنے والے طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے افکار کو سنیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لہذا اگر ہمیں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو اس کی اصلاح کریں، نہ یہ کہ سر جھکا کے گزر جائیں، وہ قالو سلامہ کہہ کے گزر جائیں۔ نہیں، ہر جگہ قالو سلامہ نہیں ہے، اذا خاتمہم الجاہلون قالو سلامہ، کئی جگہ اصلاح کی ضرورت ہوتی، جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بشر حافی کی ہدایت کے لیے، اس کا ذاتی فعل تھا لیکن چونکہ اس کا اثر معاشرے میں ہو رہا تھا، گانے کی آواز باہر آ رہی تھی، امام نے اس کی نصیحت کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہہ کے امام نہیں گزرے۔ تو ہر جگہ جو ہے وہ گزرنے کی نہیں ہوتی بلکہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو شرائط ہیں وہ ہمارے لیے طے کرے گی۔ وَقَدْ سَمِعَ رَجُلًا، مولا متقیان نے سنا، کانوں سے سنا، رجلن یذم الدنیا، جو دنیا کی مذمت کر رہا تھا، دنیا کو برا بلا کہہ رہا تھا، دنیا خراب ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا فریب ہے، دنیا زود گزر ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، کیا کرنا ہے، ہم بس ختم ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے، ہم سے کیا نہیں جا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً طالب علموں کی زندگی میں اس قسم کے مواقع بہت آتے ہیں، یا نوجوانوں کی زندگی میں اس قسم کے مواقع بہت آتے ہیں، ایک تعلق خراب ہو گیا، ایک جگہ فیل ہو گئے، ایک ناکامی رہ گئی، ایک شکست سامنے آ گئی، ایک مشکل آ گئی، ایک پرابلم آ گئی، فوراً وہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم ختم ہو گئے، ہم تباہ و برباد ہو گئے، یا مارکس کم آ گئے، یا نمبر کم آ گئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل فیل ہو گئے۔ نہیں، بلکہ کیا ہے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں۔ لہذا امام علی کہہ رہے ہیں کہ ایسے دنیا کو مت دیکھو۔ اب دیکھیں کلام علوی کی نگاہ میں حقیقت سے دنیا کیا ہے، کس طریقے سے مولا کائنات ہے، یہ پوری ایک طولانی ایک مولا کا ایک مختصر سا خطبہ ہے، جس میں معذرت چاہتا ہوں، مختصر سا خطبہ ہے کہ جس میں طولانی نکات موجود ہیں، بے اشبہ قیمتی جواہر موجود ہیں۔ ایھا الذام للدنیا، امام علی کہتے ہیں جب سنا اب امام نے اسے مخاطب قرار دیا، یعنی اصلاح کی، یعنی جو در حقیقت سوشل میدان، معاشرتی میدان، ڈائیلاگ کا میدان ہے، وہاں پہ امام علی علیہ السلام اسے مخاطب، ایھا الذام للدنیا، اے مذمت کرنے والے دنیا کی۔ اب دیکھیں وہ جو مذمت کر رہا تھا اسی پہلو کو لے کر امام نے بعین ہی اس کا جواب دیا، اور پھر اس سے کچھ سوال کیے ہیں۔ بعض اوقات آپ براہ راست نصیحت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ سوالوں کو ایجاد کرتے ہیں، اس کے ذہن میں چھوڑتے تاکہ وہ سوچے، سمجھے، تفکر کرے۔ اور یہاں پر امیر المومنین نے، اور یہی قرآن کا اسلوب ہے، کہ بعض اوقات وہ سوالوں کو ایجاد کرتا ہے تاکہ انسان سوچے سمجھے۔ فرمایا کہ المغتر بغرورہا، جو دھوکہ کھا گیا ہے دنیا کے دھوکہ دینے کی وجہ سے، المغتر بے غرورها المحدوہ باباطیلہا، جو اس کی اباطیل اور فرسودہ و بیکار و بے مقصد باتوں سے کیا ہے، وہ دھوکہ کھا چکا ہے، وہ فریب کھا چکا ہے، وہ فریفتہ ہو چکا ہے۔ تم جو دنیا کی مذمت کر، تم نے ایک پہلو دیکھا ہے دنیا کا، تم نے در حقیقت دنیا کو ایک انداز سے دیکھا ہے، تمہارا ایک چشمہ ہے، تم نے ایک رخ کو دیکھا ہے۔ اتغتر بالدنیا ثم تذمها، کیا دنیا کے ذریعے سے تم دھوکہ کھا گئے ہو اور پھر تم دنیا کی مذمت کر رہے ہو؟ یہ تم نے دنیا کو اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھا ہے۔ اگر مولا کہنا چاہ رہے ہیں، اگر تم دنیا کو اس کی حقیقت کے ساتھ دیکھتے تو تم کبھی یہ بات نہ کرتے، کیونکہ تمہارے سامنے دونوں پہلو ہوتے۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا دنیا نے تمہیں نہیں بتائی اپنی حقیقت؟ کیا تم نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں نہیں اتارا؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کیا تم نے کسی بیمار کی عیادت نہیں کی؟ کیا تم نے اس کے لیے شفا طلب نہیں کی؟ کیا تم نے ڈاکٹروں سے التماس نہیں کی؟ یہ لاچارگی، یہ ضعف، یہ کمزوری، یہ خواہشات کا مر جانا، یہ انسانوں کا چلے جانا، یہ جنازوں کا دفنائے جانا، یہ قبرستانوں کا بھر جانا، یہ اکھڑتی سانسیں، یہ مٹتی زندگی، یہ قبروں کے مٹتے آثار و قطبے، کیا تمہیں نہیں بتا رہے دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے؟ دنیا نے کب اپنی حقیقت تم سے چھپائی ہے؟ دنیا نے تو واضح طور پر بتایا ہے، تم دونوں پہلو دیکھتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کب جو ہے وہ در حقیقت تم نے کوشش کی ہے؟ اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کا حقیقی چہرہ بتاتے ہیں۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ کلام علوی میں، نہج البلاغہ میں آپ کو دنیا کی مذمت بھی نظر آئے گی، دنیا کے مثبت پہلو بھی نظر آئیں گے۔ یہ وہ در حق کلمات قصار کا 131 نمبر کا حصہ ہے کہ جس میں مولا کائنات اس دنیا کی مذمت کرنے والے شخص کو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو در حقیقت تم دنیا کے ایک پہلو کو دیکھ کے دھوکہ کھا گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، دنیا اپنے وجود سے اپنے لیے اعلان کر رہی کہ میں دھوکہ دینے والی جگہ ہوں، لہذا تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ شہید محترین نے ایک مثال بیان کی ہے کہ اگر ایک بوڑھی عورت میک اپ کر کے، تزئین و آرائش کر کے کسی نوجوان کے پاس آئے، کہا کہ میری عمر 80 سال ہے، یہ 90 سال ہے، میرے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، نقلی دانت لگائے ہوئے ہیں، یہ بالوں جو میں نے لگائے ہیں یہ بھی نقلی ہیں، یہ تزئین و آرائش ہے یہ بھی نقلی ہے، آؤ تم مجھ سے زندگی، میرے ساتھ زندگی گزارو، اور وہ نوجوان زندگی گزارو، بعد میں جب وہ اپنے بال اتارے اور آرائش اتارے اور اس بوڑھی عورت کے خد و خال واضح ہوں تو وہ ملامت کرے گا میں نے کس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کیا ہے، کہ جو کواکب نظر آ رہے ہیں، جو حلیے نظر آ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، تو وہ کہے گا جناب دھوکہ ہو گیا۔ کیسے دھوکہ ہو گیا؟ وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ میری حالت یہ ہے، میری حالت یہ ہے، میری حالت یہ ہے، دنیا بھی بعین ہی اپنی حالت سے اعلان کر رہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ سیر ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ کھانے کی جگہ نہیں ہے، میں اپنی حقیقت تمہیں بتا رہی ہوں۔ اب امیر المومنین علیہ السلام مختلف سوال کرنے کے بعد، جو فی الحال میرا موضوع نہیں ہے، اس سے صرف نظر کر رہا ہوں، اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور در حقیقت دنیا کے مثبت پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکہ فریب ہے، کس کے لیے؟ کہ جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس کے لیے دھوکہ فریب ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ یہ راہ میری منزل تک نہیں جاتی اور پھر بھی وہ قدم اٹھائے، تو وہ کسی اور کو سرزنش نہ کرے، وہ اپنے آپ کو سرزنش کرے کہ میں نے غلط راہ پہ قدم اٹھائے، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے سائن بورڈ لگے ہیں، لوگ واپس آ رہے ہیں راستے سے، میں پھر بھی جا رہا ہوں۔ اب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا دار صدق لمن صدقہا۔ امیر المومنین کا پہلا جملہ کیا ہے دنیا کی مثبت پہلو کو بیان کرنے میں؟ بے شک یہ دنیا سچائی کا گھر ہے اس کے لیے جو اس کی تصدیق کرے، اس کے سچے ہونے کی، کہ دنیا اپنی حقیقت کو بتا رہی ہے کہ میں کیا ہوں، زود گزر، توجہ رکھیے گا، فانی، بہت جلد عبور کرنے والی جگہ۔ وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، اور یہ عافیت و سلامتی کی جگہ ہے توجہ رکھے گا، اس کے لیے جو سمجھ جائے کہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے جو مدت حیات عطا کی گئی ہے، ودیت کی گئی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان یہاں سے عالم آخرت کے لیے تیاری کرے، کہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں، جو عدم کے واسطے، اس قسم میں شعر شاید کسی کو یاد ہو کہ عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جو مسافر اٹھتا ہے تو وہ جلدی اٹھتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کی منزل دور ہے، پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ عافیت کی جگہ ہے یہاں، تم عافیت، ایمان کی عافیت، جسم کی عافیت، افکار کی عافیت، نظریات کی عافیت، عبادت کی عافیت، ہر قسم کی عافیت یہاں سے حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ودار غنن لمن تزود منہا، اور اس کے لیے غنی جائے غنیمت ہے، بہترین پوائنٹ ہے، بہترین جگہ ہے، اس کے لیے دار غنا ہے جو اسے غنی کر سکتا ہے، بے نیاز کر سکتا ہے دوسرے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ وہ کیا ہے؟ لمن تزود منہا، جس نے تزود کیا، جس نے تیاری کی، جس نے توشے راہ فراہم کیا، جس نے سمجھا کہ یہاں سے میرا جتنا حصہ ہے مجھے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ کہ ودار و موعظت لمن تعدا بہا، اور موعظہ و نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے امیر المومنین۔ چوتھا نقطہ جو دنیا کے مثبت پہلو کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے جو اتعدا، جو نصیحت حاصل کرے، جو وعاظ لے، جو نصیحت لے، جو بیدار کرے اپنے آپ کو اس دنیا کے ذریعے سے۔ میں نے بتایا کہ یہ بیماریاں، یہ اموات، یہ اکھڑتی سانسیں، یہ دوستوں کا چلے جانا، یہ کورونا کی وبا میں بہت سے انسانوں کا لقمہ اجل بن جانا، یہ ایکسیڈنٹ، یہ تصادف، یہ گرتے پہاڑ، یہ چمکتی بجلی، یہ طوفان، یہ آندھیاں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بتا رہی ہیں کہ دنیا در حقیقت کسی سے وفا کرنے والی نہیں ہے۔ لہذا امام علی کہہ رہے ہیں کہ چار نشانیاں تمہیں دے رہا ہوں، کہ ایک، پہلی چیز کیا ہے؟ دنیا دار صدق ہے، سچائی کا گھر ہے، ٹھیک، اس کے لیے کہ جو سمجھتا ہو تصدیق کرے۔ دو، امام علی کہہ رہے ہیں کہ دار و عافیت و سلامتی ہے، عافیت و سلامتی کا گھر ہے۔ تیسرا فرمایا کہ دار و غنا، غنا ہونے کا، غنی ہونے کا گھر ہے، جو یہاں پہ تیاری کرے۔ اور دار و موعظہ، نصیحت حاصل کرنے کا گھر ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ومسجد احباء اللہ، اور مسجد ہے محبان الہی کی، خاصان خدا کی، خدا کے دوستوں کی۔ حضرت مخمینی نے کسی جگہ لکھا ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر سجدہ کیا جائے خدا کو۔ مسجد ایک اصطلاحی مسجد ہے جو خدا کا گھر کہلاتا ہے۔ مسجد جو ہے وہ اس میں مکان ہے کہ جہاں پر سجدہ کیا جائے، جہاں سر جھکایا جائے۔ اولیاء الہی مسجد کے، جو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، وہاں کے محتاج نہیں ہوتے کہ وہ جائیں، نماز ادا کریں اور سجدہ کریں۔ اولیاء الہی کے دل جو ہیں ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، ان کا دل، ان کا قلب، ان کی نیت، ان کی فکر، ان کی ہر چیز خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، کہ وہ ہر وقت خدا کے سامنے سجدہ شکر اور سجدہ کے بندگی بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ مسجد احباء اللہ، خدا کے دوستوں کی مسجد ہے۔ وہ مصلی ملائکت اللہ، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ آ کے در حقیقت درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اگر عبادت مراد لی جائے تو عبادت کرتے ہیں۔ وہ مہبتہ وحی اللہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کی ہدایت کے لیے وحی کا نزول ہوتا ہے، حبوط کرتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اعلیٰ ترین احکامات، خدا کی مصلحت، انسان کی سعادت، انسان کی خوشبختی، انسان کی خوشی و خرم، حقیقی خوشی و خرم، اور اس کو غم و نجات، غم سے نجات دینے کے لیے وحی کا نزول ہوتا ہے، ہدایت اترتی ہے۔ اب امیر المومنین جو ہیں، پہلے دنیا کا بتایا، اب بتایا کہ خدا کی طرف سے کیا کیا نازل ہوتا ہے اس دنیا میں۔ فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ خدا سے رابطہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہاں سے کنیکشن ہوتا ہے بندے کا۔ مسجد احباء اللہ، یہ مسجد ہے کن کے لیے؟ خاصان خدا کے لیے، دوستان الہی کے لیے، دوستان خدا کے لیے، یعنی جو خدا کا دوست ہوگا وہ مسجد سے اور ہر اس چیز سے کہ جس سے وہ خدا سے جڑ جائے وہ اپنا لو لگائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز مسلم ملائکۃ اللہ، یہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ یہاں عبادت کرتے ہیں۔ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے. وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہاں سے وحی کا نزول ہوتا ہے جو انسان کو حقیقی سعادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور چوتھا اصول دی وہ مت جر اولیاء اللہ, خدا کے اولیاء ولی جو خدا کی ولایت کے سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں, خدا کی ولایت کو مان رہے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہی ایمان لانے والوں کا. لہذا کہا کہ مت جر, مت جر بھی در حقیقت کیا ہے باب مزہ چاہتا ہوں کہ اس میں مکان ہے کہ جہاں پر تجارت کی جائے, جہاں تجارت کی جائے, اسٹاک ایکسچینج جیسے ہوتا ہے وہاں پر آپ ہر جگہ سے بیٹھ کر تجارت نہیں کرتے. اسٹاک ایکسچینج میں آتے ہیں, اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, پھر وہاں پہ جو اس کے قواعد اور شرائط ہوتی ہیں اس کے مطابق اب تجارت کر رہے ہوتے ہیں. اولیاء خدا, خدا کے دوست, خدا کی سرپرستی میں کام کرنے والے تجارت کر رہے ہیں. یہ کون سی تجارت ہے؟ یہ وہ تجارت ہے جو ان کو خدا سے غافل نہیں کرتی. یہ وہ تجارت ہے جس میں یہ اپنے نفسوں کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں. یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کے خریدار بن جاتے ہیں. مت جر اولیاء اللہ. اس کے بعد پانچویں صفت جو مولا کائنات دنیا کے لیے بیان کی ہے, اکتسبوا فیہا الرحمہ. یہاں پر اکتساب کرتے ہیں, کسب کرتے ہیں, کماتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. اکتساب ایسا نہیں کہ کوئی چیز ہو جائے, وہ چیز وصول ہے. کوئی چیز آپ تک پہنچ جائے, آپ تک پہنچ گئی, آپ کہیں گے وصول پائی میں نے, یعنی مجھے مل گئی, ٹھیک ہے نا, میں نے سینڈ کی, آپ نے کہا مجھے مل گئی. اکتساب یعنی خود جد و جہد کرنی ہے, خود ترقی کرنی ہے, خود آگے بڑھنا ہے. اکتسبوا فیہا الرحمہ, پانچویں صفت یہ بیان کی. چھٹی کیا؟ وربحوا فیہا الجنہ. اور یہاں بیٹھ کر آسمان کے اعلیٰ ترین منازل پر کمر ڈالتے ہیں, جس کو اقبال نے کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. کون؟ کہ جو اعلیٰ ترین منازل کو در حقیقت مد نظر رکھتے ہیں. وہ دنیا کی تنگی کو, دنیا کی سختیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کوہنورد کی مانند کہ جو در حقیقت پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا چاہتا ہے اور اپنا نام در حقیقت ورلڈ بک میں لکھنا چاہتا ہے, تو وہ تمام تر سختیوں کو عبور کرتے ہوئے, تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ پہنچتا ہے. اکتسبوا فیہا الرحمہ, کسب کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, استقامت دکھاتے ہیں. وربحوا فیہا الجنہ, اور اعلیٰ ترین منزلوں تک جو جنت ہے وہاں تک اس کو ربحت, ربحت کہتے ہیں اس مادی فائدے کو تجارت کے بعد حاصل ہوتا ہے. پہلے کہا کہ اکتسبوا, کسب کیا انہوں نے, کسب یعنی ٹریڈ کی, تجارت کی, حاصل کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا وربحوا فیہا الجنہ, اور جنت انہوں نے کی. فمن ذا یضمها وقد اذنت ببینها, کہتے ہیں کہ دنیا نے کہاں تمہیں دھوکہ دیا. دنیا تو اپنی حقیقت دونوں ہاتھوں سے کھول کے بیان کر رہی ہے. یہ امیر المومنین نے دنیا کے بارے میں اور دنیا کے لوگوں کے اور ان کے عمل اور ان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں جو چیز ہمیں بتائی ہے, جو نکات ہمیں بتائے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دار صدق ہے, سچائی کا گھر ہے, دنیا عافیت کا گھر ہے, دنیا اس کے لیے جائے عافیت اور غنا فراہم کرتی ہے کہ جو یہاں سے تیاری کرے. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ مسجد خدا ہے, دنیا ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے, یہاں پہ وحی نازل ہوتی ہے, یہاں پہ تجارت کی جاتی ہے, یہاں سے رحمت کسبی جاتی ہے, اور یہاں سے جو ہے وہ در حقیقت جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. یہ وہ حقیقت دنیا ہے. اب آپ دو قسم کے لوگوں کو پائیں گے. کلام علوی ابھی باقی ہے, میں چونکہ موضوع سے متعلق ہے لیکن میں اس کو بھی صرف نظر کر رہا ہوں, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان دو عظیم شخصیت کے بارے میں قدر گفتگو کریں اس کلام کی روشنی میں, اور بحیثیت انسان اپنی مجموعی اور اجتماعی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. دنیا میں دو قسم کی آئیڈیالوجی ہیں. دنیا فانی ہے, لہذا فنا ہونے والی ہے. ویکینڈ والی زندگی, ہفتے بھر کماؤ, ویکینڈ پہ خرچ کر دو, عیاشی میں, شباب میں, کباب میں, عیش نوشی میں, تجمل میں, کیونکہ ختم ہونے والی ہے نا. دو چار کی زندگی کھا لے, پی لے, موج اڑا لے, مثلا وہ والی زندگی. ایک ہے نہیں, یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے, فانی ہے, زود گزر ہے, لیکن کیا ہے کہ یہاں سے ایک اور منزل کا پتہ ملتا ہے. اس لیے رہبر معظم اپنی کتاب ژرف ہائے نماز, یعنی نماز کی گہرائیاں, جو مولانا آوا جعفر نقوی صاحب مرحوم اعلی اللہ مقام نے ترجمہ کی تھی, اس میں فرماتے ہیں کہ جو خدا پرست ہے اس کی زندگی بہت وسیع ہے, اس کا ویو جس کو آپ چشم انداز کہتے ہیں, چشم انداز یعنی جہاں تک آپ کی نظر کام کر رہی ہے. مثلا میری نظر ایک حد تک کام کریں گی, کچھ چیزوں کو میں قریب سے فوکس کر سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, لیکن کچھ فاصلے کے بعد میں چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا, کلیئر نہیں ہوگا, واضح نہیں ہوگا, شفاف نہیں ہوگا. نظر تو مجھے آ رہا ہے, لیکن وہ جو بہت دور آج سے یہاں سے کوئی ایک میل کے فاصلے پر چیزیں ہیں, وہ مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہی ہیں. اس کے لیے مجھے کسی آلے کی, دوربین کی ضرورت پڑے گی تاکہ اس کو کلیئر کر کے دیکھ سکوں. چشم انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان موحد کی دنیا محدود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا چشم انداز بہت وسیع ہوتا ہے. یہ رہبر فرمانے اپنی کتاب نماز کی گہرائیاں, تو اردو میں ترجمہ ہے, فارسی میں نام ہے ژرفائے نماز, ژرفائے نماز, یہ نماز کی گہرائیاں. کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ روزانہ ہم اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں, بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. مالک یوم الدین, خدا قیامت کے دن کا مالک ہے. کیا مطلب؟ یعنی دنیا زود گزر ہے, فانی ہے, چھوٹی ہے. اے انسان, دل چھوٹا مت کر. یہ دن انما مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اگر رات کی سیاہی جتنی زیادہ اندھیری ہو اور اندھیرا زیادہ ہو, اسی کے بعد فجر طلوع ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, آزمائیں گے ان چیزوں سے. بَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت و صابروں کے لیے. دیکھیں اینڈ کیا ہے, نتیجہ کیا دیا ہے, اختتام کیا ہے, کہ وہ خدا کی نگاہ سے دیکھو. اب رہبر کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے, انسان موحد کا چشم انداز, ویو جو ہے, وہ اس ظاہری دنیا تک نہیں ہوتا, 10 سال 20 سال 60 سال نہیں, وہ آخرت تک دیکھ رہے. خدا قیامت کے دن کا مالک ہے. جس دن دین, جس دن حقیقت, جس دن انسانیت جو ہے وہ حقیقی معنی میں ظہور کرے گی اور اس کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. لہذا یہ دو قسم کی زندگی, یا دو قسم کی آئیڈیالوجی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں دو نظام, ایک طاغوتی نظام, ایک الہی نظام, اور دونوں برسر پیکار ہیں. انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, وہ اپنے اپنے زمانے کے تواغیر سے, سامراج سے ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا سامراج مترف, وہ عیش پرست طبقہ ہے کہ جو گناہوں میں بھی گرفتار ہے اور دولت کے نشے میں بھی چور ہے. جیسے کہ آج کے ہمارے سیاستدان دولت کے نشے میں بھی چور ہیں اور بدترین ظلم اور زیادتی بھی کر رہے ہیں, وہ ان کا سامراج تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں سامراج کسی اور شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے کا دشمن جو ہے, جن سے مقابلہ ہو رہا ہے, وہ کسی اور شکل کا ہے. انبیاء کی زندگی قرآن در حق مختلف فیز ہمیں دکھا رہا ہے کہ سامراج صرف یہ نہیں کہ تمہیں گولی سے مارے, تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دے, نہیں, کبھی ڈائیلاگ کے ذریعے سے, مذاکرات کے ذریعے سے, دلیل و استدلال کے ذریعے سے. اب حضرت ابراہیم کیا دلیل و استدلال پیش کرے, یہ بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے, یہ تم کیسے ان کی عبادت کرو, انہی سے پوچھ لو, اگر کسی بڑے نے توڑا ہے یا چھوٹے نے توڑا, ان سے پوچھ لو. انہوں نے سر جھکا کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ڈائیلاگ کے ذریعے سے. حضرت نوح علیہ السلام ایک اور جدید انداز سے اپنے زمانے کی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہر نبی در حقیقت اپنے زمانے کے لحاظ سے, رسول اکرم کے زمانے میں جو سامراج تھا, جو مد مقابل قوت تھی, جو شیطانی قوت تھی, جو شیطانی نظام تھا, کسی اور صورت سے تھا. امیر المومنین کے زمانے میں, آئمہ تحریر علیہ السلام کے زمانے میں, اور پھر ہر امام نے, ہر ولی نے, ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے تواغیت سے, سامراج سے مقابلہ کیا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے یہ دو نظام موجود ہیں, اور یہ حق و باطل کا معرکہ, جس کو شہید مطہری نے بھی بیان کیا ہے اور آیت اللہ باقر صدر نے اپنی کتاب معرکہ حق و باطل میں بھی بیان کیا ہے, کہ یہ وہ آخری زمانہ ہے کہ جو فائنل ہے, کہ حق و باطل کی قوتیں جو ہیں وہ یکجا ہو رہی ہیں. جب فائنل ہوتا ہے تو دونوں ٹیمیں بڑی تیاری کر کے آتی ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جس طریقے سے دنیا کو تبدیل کیا جا رہا ہے ایک نئے مرحلے کے لیے, دنیا ریفارم ہو رہی ہے, دنیا اپنی حیات کو, اپنی شکل کو, اپنی وابستگیوں کو, اپنے ریلیشن کو, اپنے تعلقات کو, یا اپنے مفادات کو, جو بھی آپ کہیں, وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل کرے. وابستگیاں تبدیل ہو رہی ہیں, دل بستگیاں چھٹ رہی ہیں, نئے دوست بنائے جا رہے ہیں, پرانے دوستوں کو خیر آباد کہا جا رہا ہے, वो बुद्ध जिनको सालों में बनाया गया था, सदियों में बनाया गया था, वो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, रिदा रिदा हो रहे हैं। सऊदी अरब का बुद्ध 1922-1924 से बनाया गया। तारीख पाकिस्तान में आप तहरीक खिलाफत का किरदार पढ़ेंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहरी, मौलाना शौकत अली जौहरी जो दूसरे अफराद थे, उन्होंने यहाँ पर तहरीक खिलाफत के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या है कि उस बुद्ध को गिरना था। बहरहाल हर वो चीज़ जो इस्लामी ना हो वो खुद एक बुद्ध बन जाती है। सल्तनत उस्मानिया ठीक है उसके फवायद थे, लेकिन सल्तनत खुद एक जो है वो बुद्ध बन गई थी, खुद एक तागूत बनती जा रही थी। कई मौके पर उसने कई ऐसे मजालिम किए हैं, आज जो लोग मसलन तुर्की ड्रामों की बात करते हैं, सल्तनत उस्मानिया की बात करते हैं, या मिसाल के तौर पर ऐसे ड्रामे देखने की तरवीज की बात करते हैं, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो कुछ दिखाया जा रहा है, ये जो कुछ बताया जा रहा है, ये जो कुछ फिल्माया जा रहा है, ये दर हकीकत सल्तनत उस्मानिया के एक हिस्से को दिखाया जा रहा है। वह सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो कुछ भी जुल्म सतम हुआ, खुद मकतब अहले बैत पर जुल्म सतम के एतबार से, कदगल लगाने के एतबार से, पाबंदी के एतबार से, वो एक पूरी तारीख़ है। लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, हम उससे सरफ नज़र नहीं करते, लेकिन वो खुद एक तागूत बन गया था। लिहाजा इस 1922-24 से लेकर और 2020-22 तक जो है वो ये 100 साल का अरसा आले सऊद को दिया, इनका बुद्ध बनाया गया, खादमैन हरमैन शरीफैन बुद्ध बनाया गया, बहुत मुकद्दस बुद्ध था। लेकिन टूटा कि नहीं टूटा? जब बहरीन पर हमला किया गया, जब यमन में हमला किया गया, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर इनकी बोलना, इनके खिलाफ बोलना एक जुर्म समझा जाता था, जैसे आपने काबी के खिलाफ बोल दिया। एक फिजा ये थी आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में, फिजा ये थी कि आप आले सऊद के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, ऐसा लगता था जैसे आपने काबे को उठा दिया हो, ये तसव्वुर के। लेकिन वो टूटे नहीं टूटे। आज पाकिस्तानी मीडिया बहरहाल बोल रहा है, उनकी जो अय्याशियाँ हैं, उनकी जो दर उनके जो करतूत हैं, वो सब के सामने रहे। इसराइल के साथ दोस्ती, न्यू सिटी जो बनाया जा रहा है, इसी तरीके से आले सऊद की अब अंदरूनी कश्मकश, ये सब वो टूट रहे हैं, उनका हकीकी चेहरा खुल के सामने आ रहा है। आज वही लोग जो दर आले सऊद के गुन गाते थे और नहीं थकते थे उनका कलमा पढ़ते हुए, आज वो हो रहे हैं। अमरीका जिसका बुत खड़ा किया गया, आज अमरीका खुद ज़बूहाली का शिकार है, उफूल और तनज्जुल का शिकार है, क्योंकि वो एक झूठी साख पे मबनी थी उसकी इज्जत शोहरत, जिसको इस्लामी इनकलाब ने दर हकीकत तबाह बर्बाद कर दिया, और जिसको आयतुल्लाह हसन ज़ादा अमली, खुदा उनकी हिफाजत फरमा और उनका साया सेहत और सलामती के साथ हमारे सर पर कायम दायम रखे, कहा कि ज़ुहूर सोहरा का आगाज़ हो चुका है। इस्लामी इनकलाब 79 में इस्लामी इनकलाब का सूरज के तुलू होना ज़ुहूर सोहरा का आगाज़ हो चुका है। सिर्फ ज़ुहूर कुबरा के इमाम जो है वो जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है वो इमाम तशरीफ ले आएंगे। ये गिरती दीवारें, ये उखड़ती सांसें, ये टूटते हुए महल, ये उफूल करती हुई सल्तनतें, ये उड़ते हुए ताज, ये टूटती हुई सरहदें और दीवारें, ये सब बता रहे हैं। कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवारों का एक धक्का और दो, ये दीवारें गिर रही थी। इस्लामी इनकलाब ने आगे सिर्फ क्या काम किया है, जुर्रत दी है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा शेर सुनाया था कि लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, लहरा रही है बर्फ़ की चादर हटा के घास, सूरज की शय पे तिनके भी बेबाक हो गए। इस्लामी इनकलाब ने क्या काम किया है? वो इफ्तखार आरिफ कहते हैं ना कि इमाम हुसैन आपके जाने से क्या हुआ, आपके जाने से जालिम का डर निकल गया, खौफ निकल गया, करबला ने खौफ निकाल दिया था, जीने का हौसला दिया था, आइडियोलॉजी दी थी, इस्तकामत दी, सब्र दिया, पाए सबात में लफ्जिशों से बचने के तरीक़े हमें बताए। हुसैन न रहे, हुसैन का घर न रहा, लेकिन क्या है, जालिमों का तकरीबन शेर यही है कि जालिमों का डर न रहा। इस्लामी इनकलाब ने यह काम किया कि वो जो एक तसव्वुर था ना अमरीका का, तहस नहस कर दिया। इमाम खुमैनी क्या फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे अमरीका हीच गलती नमी तवानद बुकुनद, अमरीका कुछ नहीं कर सकता। वो जब सब कुछ कर सकता था तो वो कुछ नहीं कर सका। जब हम निहत्ते थे, खाली हाथ थे, पूरी दुनिया सद्दाम के पीछे थी, 8 साल हम लड़े, क्या कुछ नहीं किया। तबस का वाकया, ये वाकया, वो वाकया, लाने जासूस थी, अमरीकी सरहद कब्जा, पहला सदर मुनाफिक, शूरिशें, बगावतें, अदावतें, नफरतें, मुनाफिकतें सब। लेकिन क्या है, आज इस्लामी इनकलाब 40 साल आप देखें किस शहामत के साथ, शुजात के साथ खड़ा है। वो जो झूठी साख थी, तस्वीरी मेकअप के ज़रिए से जो कुछ अमेरिका ने अपनी इज्जत बनाई थी, वो सब खाक में मिला दी। यही वजह है कि आप देखें, इसी तरह इसराइल 48 में जो अरब इसराइल जंग होती है, हवा बैठाया गया, नहीं लड़ सके, बहुत बड़ा इलाका दे दिया। और अब जो सऊदी अरब का नया शहर बना, न्यू सिटी, जो जिसको दज्जाल का मरकज़ करार दिया जा रहा है, और इसमें सब एंकर्स बोल रहे हैं, ऐसा आप देखेंगे कि हकीकत सामने आ रही हैं। ये सब क्या है कि वो ग्रेटर इसराइल का मरकज़ बन रहा है। ये यरूशलम को, जो बैतुल मुकद्दस को, जो दर हकीकत अपना मरकज़ बनाया गया है तेल अबीब से छोड़कर इसराइल ने, ये सब के ग्रेटर इसराइल के लिए बुनियादें फराहम करना है कि जहाँ पर अरब अतराफ ममालिक इनका हिस्सा हड़प किया जाए और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को अमली जमा पहनाया जाए। ये भी एक सोच है, लिहाजा वो अपनी सोच के लिए, अपनी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये 100 साल का अरसा जो आले सऊद को दिया गया था, इनमें बहुत ही ओबेडियंट बॉय और स्टूडेंट के माने इन्होंने ये सर कह के जो है अपना काम किया, होमवर्क किया है, मुसलमानों का लड़ाया, तकफीर की, कत्ल व गारत की दुनिया में, ठीक है, और मुकद्दस मुकामात की तोहीन की, एहानत की, मुसलमानों के मुकद्दसात को दर हकीकत बाजीचा बना दिया। और अब जो है वो बिल्कुल इसराइल और अमेरिका के साथ जो है वो पेंगे बढ़ाते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम नेवाला हम प्याला हो गए, जिसको ट्रंप ने क्या कहा था, कहा था कि ये दूध देने वाली गाय है, जब इसका दूध देना बंद हो जाएगा तो इसको भी किसी कस्साब खाने में ले जा के ज़बह कर देंगे। वो भैंसें कि जो दर हकीकत दूध देने के काबिल नहीं होती, उनको कस्साब खानों की राह दिखाई जाती है कि बिस्मिल्ला जी, आओ जी बिस्मिल्ला, अब आपके गोश से हम इस्तेफादा करेंगे, जो दूध निचोड़ना था हम निचोड़ चुके। और यही वजह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, तो इसराइल का हवा बिठाया गया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक इलाही सोच नज़र आएगी और एक जो है वो गैर इलाही सोच नज़र आएगी, और दोनों काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मायूस ना हों, बज़ाहिर बाज़ मौक़े पर हमें लगता है कि जिबे हक जो है बातिल के सामने हक का महाज पसपा हो रहा है, पसपा नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ये कामयाबियाँ अब ज़हूर इमाम ज़माना तक जो है वो हमें मुत्तसिल करने वाली हैं, जिसको उलमा ने, जिसको मुहक्किकीन ने, जिसको दानिशवरों ने बयान किया है। ये वो नुक्ता है कि जहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ, और इन नुकात की रोशनी में इन दो अजीम शख्सियात, पहले मैं डॉक्टर कल्ब सादिक साहब का तذکرہ करूँगा, वो इलाही सोच, वो मकतब अहल बैत का आफाकी पैगाम, वो नूरानियत, वो इर्तका कि जिसमें जमूद नहीं है, जिसमें बम्बस नहीं है, जिसमें बंदगली नहीं है, जिसमें हर वाज़े चीज़ है, रोशन मुनव्वर है रास्ता, हर चीज़ मकतब अहल बैत में हर चीज़ का जो है हल मौजूद है। अगर बज़ाहिर हमें रवायात में बज़ाहिर ना मिले, इश्तिहाद के ज़रिए से दर हकीकत जो मज़हब अहल बैत की तालीमात का निचोड़ है इश्तिहाद, उस के ज़रिए से हमारे पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है। गनी तरीन फ़िका है बकौल हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, गनी तरीन फ़िका है, तवल्लुद से लेकर मौत तक, और बल्कि इंसान की पैदाइश से पहले तक के तमाम हालात, तमाम जुज़ियात जो है वो मकतब जाफरी की फ़िका में बयान किए गए हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि शिया उलमा का एक विज़न होता है, एक किरदार होता है, सख्त सख्त हालात में भी। जब लोग कभी शाह ईरान, कुछ मौलवी हमें नज़र आते हैं शाह ईरान के हाथ चूमते हुए नज़र आते हैं, कुछ मौलवी जो हैं वो इन बादशाहों की गिदाई करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हकीकी इस्लाम मोहम्मदी के पैरोकार उलमा, आप देखें मोहसिनुल हकीम हों, शेख नाइनी हों, आयतुल्ला खोई हों, आयतुल्ला सिस्तानी हो, हज़रत इमाम खुमैनी हो, हज़रत आयतुल्लाह अलुज़मा इमाम खामनई हो, इसी जैसे उलमा के जो जिबे हक के उलमा हैं वो हमेशा सरबुलंद नज़र आए, उनको किसी सुल्तान और जाबिर और जालिम और तागूत के दरवाज़े पे आप नहीं देखेंगे, उनका किरदार नज़र आएगा। भारत जैसे मुल्क में कि जहाँ पर दूसरे तीसरे दर्जे से भी मुसलमानों को कम हिस्सा दिया जाता था, वहाँ पर डॉक्टर कल्ब सादिक साहब जो हैं वो इल्म की शमें जलाते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे इल्म की रोशनी बांटते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं कि कौमें इल्म से बनती हैं, इमारतों से नहीं बनती। वो कहते हैं कौमें जो हैं वो इमारतों से और दरो दीवार से नहीं बनती, कौमें इल्म से तश्कील पाती हैं। और यही वजह है कि आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि जिसमें आपने मुसलमानों को तरवीज की, मुसलमानों के लिए तरवीज की वो इल्म हासिल करें। آپ نے مدرسے قائم کیے، آپ نے ٹرسٹ قائم کیے، آپ نے ہسپتال بنائے، آپ نے رفاہ عام کے لیے بہت سارے پروجیکٹس اور ایسے تعمیری ادارے قائم کیے جن کا فائدہ جو لوگوں کو ہو رہا ہے۔ صرف مسجد و مدرسے تک محدود نہیں رہے، صرف انسٹیٹیوٹ بنا کے خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ کیا انسانیت کے تمام پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے ایک نامور خطیب کے عنوان سے، اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی میں خالد دن حال میں کئی سالوں تک آپ نے جو ہے وہ آ کے مجالس پڑھی ہیں، اور ہمیشہ قرآن و سائنس اور ترقی اور علم، آپ ایک شیعہ عالم دین تھے لیکن بظاہر ایسا لگتا تھا یہ عالم اسلام کا خطیب ہے کہ جہاں پہ فرقے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں مکتب اہل بیت کی ترویج کرتے تھے، اشاعت کرتے تھے، لیکن کبھی اپنی بات نہیں تھوپتے تھے۔ اہل سنت بھی ان کی مجالس میں آتے تھے، دیوبندی بھی آتے تھے، اہل حدیث بھی آتے تھے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں، ہندوستان کی تاریخ میں، لکھنؤ کی تاریخ میں یہ پہلا جنازہ تھا جس پر اہل سنت نے نماز پڑھی ہے۔ پاکستان میں بہت کم ایسے افراد ہیں۔ ایک شخصیت میں آپ کو بتاؤں، لاہور کی تھی، علامہ مفسر قرآن گزرے ہیں مرتضی حسین نقوی لکھنوی صدر الفاضل، 300 کے قریب کتابیں ہیں ان کی، میرے خالو مرحوم تھے، میں چونکہ قریب سے جانتا ہوں، لاہور میں رہے، اسلامی انقلاب کی خدمت کی تفصیل لکھی انہوں نے، ان کا جنازہ اہل سنت نے الگ سے پڑھا ہے۔ یعنی ایسے افراد، ان کو پھر چونکہ ان میں فرقہ واریت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی بات کو بالکل اوپن کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ ہیں حقیقی علماء، یہ ہیں شیعہ علماء کہ جو بات بالکل حق کریں گے کہ سامنے والا قبول کرے گا، شیعہ بھی کرے گا، سنی بھی کرے گا، حتیٰ کہ غیر مذہب والا بھی کرے گا۔ یہ ان کی خصوصیت، یہ شیعہ علماء کی خصوصیت، یہ ہے ڈاکٹر کلب صاحب، صادق صاحب مرحوم کی خصوصیت کہ ان کو اہل سنت بھی سننے آتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی، شعور دیا، بیداری دی، آگاہی دی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی کلپس آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ بہت دور نہیں جائیں، ابھی اسی سال کی ایک عظیم شخصیت علامہ طالب جوہری مرحوم صاحب، ان کی آپ مجالس اگر اٹھا کے پڑھیں گے، جو علمی مجالس ہیں، واقعاً میں نے آیت اللہ خوئی کی مجلس چہلم ان کی جب سماعت کی تو واقعی میں دنگ رہ گیا، کیا نکات انہوں نے فی البدی بیان کیے تھے اس مجلس میں فقاہت اور اجتہاد کے ذریعے کے بارے میں، کہ واقعی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک زیرک انسان، ایک فہیم انسان، ایک درس خواندہ انسان، ایک حوض علمیہ کے درمیان رہنے والا انسان، اساتذہ سے کسب کرنے والا انسان، بہت عظیم شخصیت تھی۔ لیکن چونکہ ہم ایک پہلو سے جانتے تھے، ان کے دوسرے پہلو جو ہے وہ ان پہ پردہ پڑا رہ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو در حق علم کی شمع جلا رہے تھے، شعور دے رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا پیغام، خواہ وہ انڈیا کے مسلمان ہو، پاکستان کے، بلکہ یوں کہوں کہ ان کا مخاطب زیادہ تر اردو زبان والے افراد تھے۔ اردو زبان صرف پاک و ہند میں نہیں بولی جاتی، حتیٰ کہ افریقہ کے ان گاؤں میں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست تھے حوض علم قوم میں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، وہ رومن میں مرثیہ یا سلام لکھ کے پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی ایسے دوست ہیں، آج بھی ایسے ممالک ہیں، آج بھی ایسے قصبے ہیں، آج بھی ایسی مجالس ہیں جہاں اردو جو ہے وہ لکھی بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن کیا ہے وہ رومن میں۔ تو ان کے مخاطب کون تھے؟ ان کے مخاطب وہ افراد تھے۔ دوسری عظیم شخصیت جو ہے، جو اسلامی نظام سے وابستہ ہے، شہید فخرِ زادے کی ہے، شہید محسن فخرِ زادے۔ یہ وہ کون ہے؟ یہ عظیم موجد ہے، سائنسدان ہے، مخترع ہے، جو ایرانی اسلامی کے ایٹمی پروگرام کا، جس کو باپ کا فادر قرار دیا جا رہا ہے۔ گمنام زندگی، گمنام زندگی، ایسے لوگ کچھ کر جاتے ہیں اور پھر ان کے اب جو چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں، ظاہر بات ہے یہ لوگ پھر چھپے ہوئے گوہر ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پہچانتا، خاص افراد ہوتے ہیں جو ان کو پہچانتے ہیں۔ یہ خود اجازت نہیں دیتے کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، ان کو موضوع سخن بنایا جائے۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سعودی عرب میں نتنیاہو نے آ کے ملاقات کی، اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یہ ایک نئی جنگ کا تبل بجانے کا اندیا دیا جا رہا ہے۔ پوری کوشش یہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ کیا جائے، جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ نوشتہ دیوار بتا رہا ہے، لیکن امریکہ اس وقت پس و پیش کا شکار ہے۔ امریکہ اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو اس وقت جو ہے وہ بچانے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، دلدل پھنسا ہوا ہے، جتنی کوشش کر رہا ہے وہ مزید جو ہے وہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر رہبر معظم کا وہ جملہ کہ آئندہ 25 سالوں میں اسرائیل کا وجود باقی نہیں رہے گا، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ریلیشن، یہ تعلقات جو ہیں وہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئی طاقتیں ابھرتی چلی جا رہی ہیں، اقتصادی طاقتیں، جاپان ہے، چین ہے، یا اسی طریقے سے دوسرے ممالک، اور پھر پاکستان جو ایک دفعہ حلیف بنا ہوا تھا سعودیہ کا، وہ مائی باپ ہوا کرتا تھا، یہ ڈکٹیشن دیتے تھے، یہ جو ہے وہ بخشو بنے ہوئے اس کو قبول کرتے تھے، تھے نا کچھ بخشو، کہ جو بخشو بنے تھے، آیا سائیں، آیا وڈیرا صاحب، آیا آپ کا نوکر آ گیا، اس قسم کے کام کرتے تھے۔ تو لیکن کیا ہوا کہ اب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا چمچہ بنا رہتا تھا، ایک وہ وقت تھا کہ امریکہ جب چاہتا تھا کہ یہاں پہ آ کے قتل و غارت کر رہا ہے، ڈرون سے حملے کر رہا ہے، لیکن کیا ہوا، اب استقامت نظر آ رہی ہے۔ میں موجودہ حکومت کے فیور بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال جو کچھ اچھے سائن علامتیں ہوں ان کو ہمیں عالمی تناظر میں اس کی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے کہ جو پاکستان کی عزت و وقار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں ان کے پیچھے کیا سازشیں ہیں یہود و ہنود کی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، بس مختصر کروں، وقت بھی پورا ہو گیا۔ کہ اور یہ دوسری شخصیت تھی کہ جس نے گمنامی میں زندگی بسر کی، اور ایران کے اسلامی پروگرام کے تحت در حقیقت جوہری پروگرام کو بہت وسعت عطا کی ہے، بہت وسعت عطا کی، اس سے قبل بھی کچھ ایسے ہی سائنسدانوں کو شہید کیا گیا، لیکن در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلامی نظام پسپا ہونے والا نہیں ہے ان شہادتوں سے۔ رہبر کا پیغام آپ نے پڑھا کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو گمنامی کے زمانے میں بھی در حقیقت شہادت کی آرزو رکھتے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی کے جملے، شہید محسن فخری زادہ کے بارے میں آپ سماعت کر رہے ہیں، رہبر معظم کی تائید اور آپ کے تعزیتی پیغام کے جملے، وہ درحقیقت اس پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ افراد جو ہیں کام کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان شخصیات کو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام و شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے، اور ہم سب کو ان کی زحمتوں کی قدردانی کرنے والا، ان کی زحمتوں کا پاس رکھنے والا، اور ان کی تعلیمات کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے والا قرار دے انشاءاللہ۔ یہ کلام علوی ہے کہ جس میں فرما رہے، دو نیتیں ہیں، دو نگاہیں ہیں، دو سوچیں ہیں، دو نظریے ہیں، ایک الہی اور ایک شیطانی یا سامراجی۔ جو ایک حصے کو دیکھتا ہے وہ مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا سے لوٹ کھسوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، دنیا کو جائے مفادات قرار دیتا ہے، اور اپنی جیب اور اپنے بینک بیلنس کو بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو اپنا حصہ دے کر، اپنا مال دے کر، اپنا خون دے کر، اپنا آرام دے کر، اپنے گھر کی دولت اور ساز و سامان دے کر، در حقیقت وہ کیا دین خدا کی طرف جو اشاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر قلب صادق کی ابتدائی زندگی اٹھا کے دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے زمانۂ طالب علمی میں جد و جہد کی ہے، اور یہ شعلما کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے کہ سخت آیت اللہ مرشی نجف کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، بے شمار زندگی بھری پڑی ہے، گلشن ابرار 2 جلدی کتاب، علماء کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ الغرض یہ کہ ایک طرف علماء کا کردار اور ایک طرف ان موجدوں کا، ان سائنسدانوں کا، ان دانشوروں کا کردار نظر آتا ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنے آرام، اپنی آسائش، اپنی فیملی لائف کی قربانی دے کے جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ قربانی کے بغیر، سیکریفائی کے بغیر، کچھ قربان کیے بغیر انسان کسی اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ لن تنال البرہ، تم کبھی نیکی تک پہنچ، حتی تنفقوا مما تحبون، جو پسندیدہ چیز ہے اسے صرف نظر کرو، دست بردار ہو تو پہنچو گے۔ یہ ان دو عظیم شخصیات کہ جن کی آج مجلس ترحیم ہم منعقد کر رہے ہیں، کلام علوی یہی بتا رہا ہے کہ تمہیں کس راہ کا راہی ہونا ہے۔ حقیقت دنیا کیا ہے؟ 4 صفات دنیا کے بارے میں، اور پھر دنیا میں جو کچھ نازل ہو رہا ہے، اور دنیا سے جو کچھ کسب کیا جا رہا ہے، خاصان خدا، اولیاء خدا، دوستان خدا جو کسب کرنا ہے، اس میں تجارت ہے، اس میں خدا کی خوشنودی ہے، اس میں خدا کی رضا ہے، خدا کی بندگی ہے، خدا کا قرب ہے، اور سب سے بڑھ کر عالم آخرت کی سعادت و خوشبختی ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بس عزیزان کرامی، آخر میں چاہتا ہوں کہ مجلس ترحیم ہے کچھ جملے مصائب کے. یقیناً کربلا والوں نے جو مثال قائم کی ہے وہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے. کربلا والوں نے سخت سخت حالات میں جینے کا حوصلہ دیا، زندگی سے لڑ کر اپنا حق لینے کا حوصلہ دیا، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی ہیبت، اس کے روب، اس کی جاؤ حشم کو خاک میں ملانے کا جذبہ دیا. اور یہ جذبہ کربلا نے، ریگستان و صحرائے کربلا پر در حقیقت دیا ہے. وہ تحریر جو شہدائے کربلا نے، وہ داستانیں جو شہدائے و سورمائے کربلا نے اپنی زبان سے، اپنے جہاد سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ریگستان صحرا پر نقش کی ہیں، وہ زمانے بھر کو یاد رہیں گی، اور وہ عبارتیں، وہ عمل ہمیشہ یاد رہے گا. لہذا چاہتا ہوں کہ ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے کچھ مسائل کو بیان کروں. یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ استاد پناہیان کہتے ہیں کہ شہداء کربلا میں سے جس سے بھی توسل کیا جائے وہ انسان کے لیے راہ گشا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کربلا میں ایک ایسی ہستی ہے جس سے توسل بہت زیادہ راہ گشا ہے، اور وہ ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام ہے. شاید یہ وجہ ہو کہ جناب سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکے، شاید یہ وجہ ہو کہ سکینہ سے یہ کہہ کے آئے تھے بیٹا ہم تمہارے لیے پانی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں مگر پانی نہ لا سکے. عباس کو یہ بات کھا گئی کہ میں سکینہ سے کہہ کے آیا تھا، مشکیزہ لے کے آیا تھا، میں پانی نہ لا سکا. اب جو بھی توسل کیا جائے گا عباس علمدار سے، عباس باوفا سے، عباس انشاءاللہ مصلحت خدا کے تحت اسے قبول فرمائیں گے. استاد پناہیان کہتے ہیں کہ حضرت عباس سے توسل کرنے کا ایک خاص انداز ہے، کیوں جب بھی توسل کہو کہ اے مولا عباس میری عزت و آبرو خطرے میں ہے، اس لیے کہ عباس عزت و آبرو کے متعلق بہت حساس ہیں، اتنے حساس ہیں کہ جب مدینے سے کارواں چل رہا تھا تو قناتوں کو لگانے کے باوجود منادی نے ندا کر دی تھی کہ کوئی اپنی چھت پر نہ آئے، نبی کی بیٹیاں، حسین کی بہن، علی کی بیٹیاں سوار ہونا چاہتی. اتنا حساس ہے حضرت گرامی، آگے آگے ابو الفضل عباس ہوتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے جناب زینب کی سواری ہوتی تھی، اللہ اکبر. اس طریقے سے قدم قدم پہ جناب زینب کے سامنے در حقیقت اپنے خادم ہونے کا اعتراف کرتے تھے. تو استاد پناہیان کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو کہو عباس میری آبرو خطرے میں ہے، میری عزت خطرے میں ہے، اس لیے کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کو زینب کی آبرو کا بڑا خیال تھا. علماء نے بیان کیا، میرا دل کہتا ہے کہ جب 11 محرم کو ایک قافلہ چلا ہوگا اور بیویوں کو جب سوار کیا ہوگا تو جناب زینب جب آخر میں رہ گئی تھی تو ایک دفعہ فرات کی طرف رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بھیا عباس بڑی شان سے اپنی بہن کو سوار کیا تھا، آؤ اپنی بہن کو سوار کرو.
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اس مجلس ادا کا ثواب مرحومین کو، حاضرین و بانیان مجلس کو، کہ مرحومین کو اور تمام شہداء اسلام کو، خصوصاً ڈاکٹر قلب صاد نقوی صاحب مرحوم، اور شہید محسن فخر صاد، شہید قاسم سلیمانی، اور شہداء اسلام مدافعان حرم، اور تمام شہداء اسلام و عزاداری پاکستان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں خداوند تعالی ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو جوار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جگہ عنایت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. آج عروض جمعہ متعلق امام زمان ہے. السلام علیک یا بقیۃ اللہ، السلام علیک یا عین اللہ، عجل اللہ لک، عجل اللہ فرجک وسہل مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام زمانہ، ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں.
خداوند مسلمان کو اتحاد و اتفاق کی طول سے مالا مال فرما، دشمن ندین و عزاداری و پاکستان کو نابود فرما. اس وقت جتنی بھی طاقتیں ہیں، بحرین، یمن، نائجیریا، لبنان، ایران، عراق، جہاں جہاں اے خدا تیرے نام لیوا سامراجی طاقت حسن نبرد آزما ہیں، یمن اور وہ ظالم طاقتوں سے نبرد آزما ہیں، ان کو اس جنگ میں فتح و نصرت عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد علیہ مد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.